الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى آخره. قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك لا أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريزا أو زار خله في الله أو ناداه مناد بأن تبت وتاب ممشاك وتبوأت من الجنة من منزلا. رواه الترمذي، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہوا، اس نے اپنی توفیق سے اپنے گھر حرمین شریفین کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا. اللہ ہی کی ذات ہے جو لے جانے والی ہے، لانے والی ہے. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور حاجی جن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. میں آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہماری اعلی اولاد کی، اللہ ہمارے ماں باپ کی، اللہ پوری امت کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. عرفات میں بیان میں میں نے جو ایک بات کہی تھی جو اس باب کے مناسبت سے ہے، باب زیارت اہل الخیر، نیک لوگوں کی زیارت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے محبت کرنا. بخاری شریف کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بالکل صحیح واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے 100 आदमियों को कत्ल किया था, 99 को पहले कत्ल किया, उसके बाद वो एक पोप और पादरी के पास गया, बनी इसराइल का वाकिया है, उसने उस पोप और पादरी को पूछा कि मैंने 99 आदमियों को कत्ल कर दिया है, क्या मेरा कोई छुटकारा है? तो उसने कहा कि इतने लोगों को कत्ल करने के बाद तू जन्नत में नहीं जा सकता है, जहन्नम में जाएगा। उसको आया गुस्सा, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, कहा 99 और एक और मिलाकर मैंने 100 कर दिया। उसके बाद वो दूसरे किसी पादरी के पास गया जो अपने वक्त की किताब का आलिम था, उसने कहा कोई बात नहीं है, फुला अपने गांव को छोड़ो, जिस गांव में तुमने गुनाह किया है, लोगों को कत्ल किया है, उस गांव को, उस शहर को छोड़कर फुला और फुला गांव में चले जाओ, वहां नेक लोग बैठे हैं, उनकी ज़ियारत करो, वहां जाके तौबा करो, अल्लाह ताला उसकी बरकत से तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा। अरे एक कत्ल नहीं है, 100 कत्ल है, और हदीस भी बुखारी शरीफ की सही है, 100 को कत्ल किया। अब ये लोग गए, ये आदमी ने कहा ठीक है, उसने अपना शहर गांव घर सब कुछ छोड़ा, अब ये जा रहा है, हालांकि उसकी पूरी ये नियत नहीं थी कि घर भी छोड़ दूं, बीवी बच्चे छोड़ दूं, नहीं, सिर्फ तौबा की नियत से चल रहा है नेक लोगों की मजलिस में जाकर बैठने के लिए, वहां बैठूंगा तो मुझे तौबा की तौफीक हो जाएगी, अल्लाह से तौबा कर। रास्ते में उसकी मौत आ गई। अब जन्नत वाले फरिश्ते भी आए, जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वाले फरिश्ते कहते इसको हम जन्नत में ले जाएंगे, जहन्नम वाले फरिश्ते कहते इसको हम जहन्नम में ले जाएंगे। अब दोनों तरफ के फरिश्तों का आगमन हो रहा है, इख्तलाफ हो रहा है। जहन्नम वाले कहते हैं उसने 100 को कत्ल किया है, जन्नत में कैसे जाएगा? ये सीधा जहन्नम में जाएगा। और जन्नत वाले कहते हैं नहीं, इसने नेक लोगों की जियारत और तौबा की नियत की है, उसके सदके जन्नत में जाएगा। अब फैसला कौन करे? दोनों तरफ फरिश्ते हैं, दोनों तरफ उलमा हो, जाहिरी बात है फैसला भी तो कोई करने वाला हो, इधर भी फरिश्ते, इधर भी फरिश्ते, फैसला तो अल्लाह ही करेगा, उसके बगैर तो फरिश्तों का फैसला कौन कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, जाओ मेरा फैसला इनको सुना दो और इनको बता दो कि बात ऐसी है कि बिल्कुल भी ये ऐसा फैसला कर दे कि ये सीधा जन्नत में जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा, तो बस सुभान अल्लाह क्या कहना है। उस फरिश्ते ने आकर उनको सुना दिया कि बात ऐसी है कि बिल्कुल भी ये जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। लेकिन फैसला भी अजीब सुनाया कि जिस शहर को छोड़कर निकला है उस शहर के मेजरमेंट की जाए, उसको नापा जाए कहां तक जहां ये मौत मरा है, और जिस शहर में जाने वाला है उसकी भी मेजरमेंट की जाए, उसका भी नाप लिया जाए, नापा जाए कौन करीब है कौन दूर है, उसके हिसाब से। अगर अपने घर से निकला है और वो जहां मरा है वो करीब है तो जहन्नम में जाएगा, और अगर जहां मरा है वहां से जिस बस्ती में उसका डेस्टिनेशन से जहां जा रहा है तौबा के लिए वो करीब है तो जन्नत में जाएगा। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इसका फैसला तो जहन्नम का होने वाला था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया जन्नत वाली तू करीब हो जा, जहन्नम वाली तू दूर हो जा, चूंकि सारी चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है, अल्लाह का फैसला जमीन को हुआ। अब ये जमीन जिधर ये जा रहा था दूर थी, बजाय दूर के करीब हो गई,
اور جس زمین سے جس گاؤں سے نکلا یہ قریب تھی، بجائے قریب کے دور ہو گئی، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا. صوفیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اس کے دل میں توبہ کی کتنی سچی نیت ہوگی، اس کا دل کتنا صاف ہوگا توبہ کے لیے اور نیک لوگوں کی زیارت کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی، بجائے 100 کے قتل ہونے کے باوجود بھی اس کو جنت کا فیصلہ دے رہے. معلوم ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، کہ کتنی پراپرٹیز ہے، کتنے مکانز ہیں، کتنا مالدار ہے، کتنا ملینر بلینر کیا ہے، اللہ وہ نہیں دیکھتا. اور اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کتنا خوبصورت ہے کتنے خوبصورت ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبكم ونياتكم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کتنے صاف ہیں. یہی بات میں نے مینا میں بھی کہی تھی کہ آج جو ہے ہماری قربانی کا دن ہے حاجیوں کے لیے، جنہوں نے قران کی نیت کی ہے، جنہوں نے تمتو کی نیت کی ہے، اور یہی ساری دنیا والے آج عید کے دن قربانی کریں گے. تو آپ مذبحہ جہاں مینا میں قربانی کی جگہ ہے وہاں جا کر دیکھو گے، کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے، کوئی شیپ ذبح کر رہا ہے، کوئی کیا ذبح کر رہا ہے، ایک نہیں ملینوں میں. اب 2 ملین آدمی میں چلو افراد کرنے والے کم ہوں گے، لیکن تمتو اور قران کرنے والے زیادہ ہوں گے. 1 ملین 5 لاکھ 15 لاکھ بھی اگر ہو تو کتنے جانور ذبح ہوں گے. آپ وہاں جا کر کہیں گے یہ کیا بات ہے یار، سب لوگ ذبح کر رہے ہیں فور نتھنگ، ویسٹنگ ٹائم، اس سے بہتر اتنا ہی پیسہ لے لو اور لے کر کے اس کو افغانستان بھیج دو، یا پھر اس طرح عراق بھیج دو، یا غریب لوگ جہاں جہاں بارڈرز پر پڑے ہوئے ہیں ٹینٹ میں، ہندوستان پاکستان، یا اس طرح شام میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں سب غریب لوگوں کو دے دو، تو کم سے کم ان کا پیٹ تو بھر جائے، کھانا تو ہو جائے ان کے لیے، ان کا مکان تو بن جائے، ان کے بچوں کی شادیاں تو ہو جائے، پیسے جمع کرو وہاں دے دیتے، یہ کیا ذبح کر دیا. اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ تو میرا حکم ہے آج ذبح کرنے کا، تم پیسے دو گے غریبوں کو پھر بھی تمہیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ذبح کرنے کا ثواب ہے، چونکہ میرا حکم ذبح کرنے کا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں تم ذبح کرو، خون کا ایک قطرہ نیچے گرے گا اس سے پہلے تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف ہے. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتے ہیں میں نہ گوشت چاہتا ہوں تم سے، تم ذبح کرو کھاؤ، نہ اس کا خون، نہ اس کا لوٹڑا، نہ اس کی چمڑی، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. ولکن ینال التقوی منکم، لیکن میں تمہارے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کس نیت سے ذبح کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دل کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا کتنا بڑا جانور ذبح کیا ہے، کیا ذبح کیا ہے، کتنے لاکھ والا ذبح کیا ہے، کتنا مہنگا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تیرے دل میں کیا نیت ہے، اس کو دیکھ رہا ہے اللہ پاک. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ تم میرے حکم کی کتنی پابندی کر رہے ہو، تم خوبصورت ہو، تم بہت مالدار ہو، تم بہت بڑے ہو، درجے والے، میں نہیں وہ نہیں دیکھتا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کتنی جگہ ہے. اس لیے میں نے حاجیوں کو ایک سوال کیا تھا عزیزیہ میں حج میں جانے سے پہلے، کہ مجھے بتاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام اور شام سے صبح تک جتنے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب دانی طرف سے ہیں. سوو تو بھی دانی طرف کروٹ پر سوو، کھانا کھاؤ جتنا بھی اچھا کم دانی طرف سے، جوتے پہنو دانی طرف سے، گھر میں مسجد پہ داخل ہو ہر چیز میں دانی طرف سے، جتنے بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام اس میں دانی طرف سے ہیں. آپ دیکھ لو صبح سے شام تک کیا بات ہوئی کہ دو کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں لیکن بائیں طرف سے کرنے کا حکم دیا, لیفٹ سائڈ پر دو کام بہت اچھے ہیں, بہت اعلیٰ ہے, بلکہ سب کام سے اولا ہے, سب سے اولا ہے, پھر بھی لیفٹ طرف سے. انہوں نے پوچھا کون سے کام ہے, میں نے کہا دیکھو تم طواف کرو گے لیفٹ سائڈ سے کرو گے, اینٹی کلاک وائز ہے, کلاک وائز تو نہیں ہے, حالانکہ طواف کتنا بڑا ثواب ہے, کتنا بڑا ثواب ہے, لیکن اللہ نے کہا لیفٹ سائڈ سے کرو. اور آپ دیکھو گے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو اللہ کے حبیب تو لیفٹ سائڈ پر سوئے ہیں, سپوز ٹو بی انٹر فرام ادر سائڈ, کہ تمہاری دانی طرف میں اللہ کے نبی آنے چاہیے, لیکن لیفٹ سائڈ سے جا رہے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ میں آ رہے ہیں, اور اتنے بڑے امام الانبیاء کو ملنے جا رہے ہیں لیفٹ سائڈ سے, ہے نا؟ دونوں اچھے کام ہیں اور سب سے اعلیٰ کام ہے. تو بھکے بھکے رہ گئے, میں نے کہا بتاؤ اس کا جواب بتاؤ. پھر میں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تمہارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے, دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا دل لیفٹ سائڈ پر ہے. فرمایا تم اپنے دل کو میرے گھر کے زیادہ قریب رکھو, صلاۃ و سلام پیش کرنے جاؤ تو تمہارا دل بھی لیفٹ سائڈ پر ہے تو زیادہ قریب ہوگا میرے نبی کے, اتنا ہی نور ملتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دلوں پر فیصلہ کرے گا تمہارے, تمہارا دل جتنا صاف شفاف ہوگا اتنا ہی فیصلہ کرے گا, تاکہ اللہ کی محبت بھی آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آ جائے. عرفات کے بیان میں نے ایک اور سوال کیا, میں نے کہا بتاؤ دیکھو یہ نہیں عرفات میں نہیں, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بس میں میں نے حاجیوں سے کہا, تو میں تو چپ بیٹھا نہیں ہوں نا, بیان کرتا رہتا ہوں جو بھی دن کی دو چار بار, چونکہ یہ پورا مجمع دور دور سے آیا ہے, بریڈ فورڈ کا تو ہے نہیں, اس میں کوئی لندن کا ہے, کوئی کہاں کا ہے, کوئی کہاں کا ہے, تو کم سے کم دین کی بات ہر ایک کو پہنچ جائے اس نیت سے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پیدا ہوئے وہیں موت دے دیتا, مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ میں آپ کی قبر ہوتی, تو میرے لیے آپ کے لیے اتنا لمبا سفر نہیں کرنا پڑتا 500 کلومیٹر کا, یہاں سے وہاں جانا دونوں کام, حرم میں بھی جاؤ یہاں بھی جاؤ یہاں بھی جاؤ یہاں بھی جاؤ, کتنا آسان ہے, ادھر قبر اللہ کے حبیب کی, ادھر اللہ حرم ہے اللہ کا, طواف بھی کرو دعا بھی کرو یہاں بھی کرو صلاۃ و سلام بھی پیش کرو. کیا بات ہوئی, کتنا دور رکھ دیا, 500 کلومیٹر دور رکھ دیا, یہاں سے ختم کرو وہاں جاؤ, حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی وہ حرم سے قریب ہوئی تھی مکہ میں, تو آپ کی قبر بھی وہاں بن جاتی. تو مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے آنے والے مومنین مومنات کے لیے مرد عورتوں کے لیے آسانی ہو جاتی, لمبا سفر نہیں کرنا پڑتا, تو 4 دن کی عمرہ کے لیے جاؤ پھر بھی یہاں طواف کرو پھر وہاں جاؤ عمرہ کر کے, اتنا دور سفر کرو پھر یہاں سے پھر جدہ جاؤ واپسی میں یا مکہ جاؤ. انہوں نے کہا تو عجیب بات سمجھائی آپ نے, میں نے کہا ہاں اس لیے اللہ نے دور رکھا کہ آپ لوگ جب حج میں آؤ گے عمرہ کے لیے آؤ گے تو ایسی صورت میں طواف کرتے کرتے دل میں آئے گا چلو میں صلاۃ و سلام بھی پڑھ لو جلدی سے, تو تمہارا دل نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا, یہاں جاؤ گے وہاں جاؤ, یہاں جاؤ گے وہاں جاؤ, صلاۃ و سلام پیش کرو یا تو پھر طواف کرو, تو پریشانی رہیں گے آپ. اللہ کہہ رہے ہیں حج میں آؤ, پہلے پہلے تمہارے دل کو اللہ کے ساتھ خوب لگاؤ, خوب لگاؤ کہ اللہ ہی اللہ دل میں بس جائے. اب جب تم مدینہ منورہ دور ہے, جہاں جاؤ میرا نبی سویا ہوا ہے تو نبی ہی پر درود ہے, درود پڑھتے رہو تو ایک دل میں دونوں بات نہیں, پریشانی نہیں ہوگی آپ کو, دونوں میں آسانی ہو جائے گی, اس لیے اللہ کے حبیب کو اتنا دور رکھ دیا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, تو میں کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کے لیے اس کا دل کتنا صاف ہوگا, اس نے ابھی تو نیت کی, ابھی تو اس نے توبہ نہیں کی ہے, ابھی تو اس بستی میں پہنچا بھی نہیں, ابھی تو نیک لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھا بھی نہیں, اس سے پہلے اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا, اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ, صرف نیت کرنے پر, نیت کر کے محنت کرنا شروع کر دی اس نے, نیت تو کر لی لیکن محنت شروع کر دی, چلنا شروع کر دیا. اگرچہ اس نے توبہ نہیں کی, ابھی وہ اللہ والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھا ہے, تو وہ راستے میں ہی مر گیا, ابھی تو توبہ باقی ہے, لیکن اس نے محنت شروع کر دی. اس محنت اور نیت پر, دل کی صفائی پر اللہ پاک نے 100 کے قاتل کو بھی جنت میں بھیج دیا بغیر کسی سوال کیے ہوئے. تو میں نے عرفات کے میدان میں کہا, آج عرفات کے میدان اس واقعے کو بیان کر کے کہ عرفات کے میدان میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, ساری دنیا سے آئے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی گناہوں کی بستی کو چھوڑ دیا, بریکفٹ کو چھوڑ دیا, یو کے کو چھوڑ دیا, انڈیا پاکستان کو چھوڑ کر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ ہماری گناہ کی بستی ہے, جیسے اس آدمی کی گناہ کی بستی ہے. اس نے چھوڑا, نیت کی اور چلنا شروع کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی بستی کو چھوڑا اور ہم اس بستی میں آئے ہیں جہاں پر کوئی گنہگار گناہ نہیں کرتا. عرفات میں تو جس بستی میں ہزاروں لاکھوں اللہ والے لوگ آج جمع ہیں, عرفات کے دن میں کیسے کیسے ولی اللہ ہوں گے, کیسے کتب اور ابدال ہوں گے, کیسے علماء اور محدثین ہوں گے, کتنے فرشتے ہوں گے, اور 2 ملین کے مجمع میں کیسے کیسے راتوں کو رونے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے, روزہ رکھنے والے ہوں گے. رکار اس بستی میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں, تو ان نیک لوگوں کی اس آدمی نے تو ابھی زیارت نہیں کی ہے, اس سے پہلے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. ہم نے تو اپنی بستی چھوڑ دی اور اس بستی میں آ گئے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور یہاں ہم توبہ بھی کر رہے ہیں, تو یقیناً اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. کیسے کیسے نیک لوگ وہاں ہوں گے معلوم ہوتا ہے, زیارت اہل القبور, اہل الخیر, نیک لوگوں کی زیارت بہت بڑی نعمت ہے. وہ مجالستہم, ان کی مجلسیں بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے ان کی صحبت میں بیٹھنا, جیسے آپ لوگ آئے حدیث کی صحبت میں, عالم کی صحبت میں بیٹھ کر دور دور سے آ کر کے آپ بیٹھتے ہیں, یہ صحبت صالح ہے, صحبت حدیث ہے. اس لیے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جائے تو مجلس بہت خیر والی ہوتی ہے, اس لیے کہ یہاں تو اللہ کے حبیب کی بات ہے, خیر والی مجلس ہے, اور حدیث کے ساتھ ہماری محبت ہے. اور جہاں کہیں مجلس ہو اس کی زیارت کے لیے, اس کو طلب کرنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں, وہ دعائیں منہ, اور اس میں دعا کرا, اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہت بڑی بات, جیسے اللہ پاک نے اس بات میں سب سے پہلے جو آیت ذکر فرمائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, حضرت یوشع بن نون کے ساتھ, ان کے خادم کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے. اس لیے کہ قوم نے کیا پوچھا کہ اے موسیٰ, آپ ہمارے نبی ہو, آپ سے برابر بھی کوئی مولوی ہے, آپ سے برابر بھی کوئی عالم ہے؟ فرمایا نہیں, میں ہی ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ تمہارے لفظ ٹھیک نہیں ہے, کہنا چاہیے اللہ ہی بڑا عالم ہے, تم نے یہ کیوں کہا, تم سے بڑا عالم ہے, جاؤ اس کی ملاقات کرو. اب سفر شروع کر رہے ہیں, جس کا ذکر قرآن میں ہے 16 پارے میں, 15 اور 16 سورہ کہف میں. اچھا بہت دور ہے, کہاں ہے, کیا ہے؟ اس کا نام خضر ہوگا, یہ 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 اس کے اندر خاصی, بس مچھلی پکائی اور پکا کر کے ایک برتن میں رکھی اور پھر لے کر چلے کہ راستے میں بھوک لگے گی, ہم کھانا کھا لیں گے. اپنے خادم کو لیا, آپ سفر کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ نیک آدمی کی تلاش میں. کہاں جا رہے ہیں؟ اور ایسے آدمی کی تلاش میں جس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے, اس لیے تو بھیج رہے ہیں. تم نے یوں کہا نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں, جاؤ تم سے بھی بڑا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے اپنے وقت کے نبی اور عالم تھے, لیکن اللہ ان کی امت کو اور آنے والی امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے عالم؟ اللہ ہے. آپ دونوں چلے, یوشع بن نون کے ساتھ چلے, ایک جگہ پہنچے, تھک گئے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر لیا چٹان جیسا, اس پر سر لگایا, سر کو اور سو گئے, نیند آ گئی. لیکن خادم کو نیند نہیں آتی. کہا بھائی آج کل تو خادم پہلے سو جاتے ہیں اپنے استاد سے بھی, وقت ایسا ہے. اور خادم کی ہی چائے زیادہ گرم ہوتی ہے بجائے پیر صاحب کے. آج تو ایسا ہی ہے, ہم کسی نیک آدمی کو ملنے جاتے ہیں تو خادم ہی دروازے پر کھڑا ہوتا ہے, نہیں جا سکتے آپ. آج کل تو ایسا ہی ہے. تو خادم جاگتے رہے, نہیں سوئے, اور موسیٰ علیہ السلام سو گئے آرام کے لیے. اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی, برتن میں جو پکائی ہوئی مچھلی تھی, کوکڈ فش تھی, بالکل پکائی ہوئی, زندہ ہو گئی اور چھلانگ لگائی پانی کے اندر میں. وہی سمندر کے قریب پانی تھا, اس میں بھاگی اور ایسے سرنگ بن گئی اندر میں, جیسے ٹنل جیسا بن گیا, چلی گئی زندہ ہو کر. اور اللہ پاک نے بلا دیا یوشع بن نون کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان سے یہ بات کرنی ہے کہ مچھلی تو چلی گئی زندہ ہو کر. عجیب واقعہ ہے یہ, قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. عجیب, کبھی کبھی ہمارے دل میں دماغ میں نہیں بیٹھتا, لیکن اللہ جب بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ, اس میں کتنی حکمتیں ہوگی, کتنی حکمتیں ہوگی اس میں. بتلانا تھا کہ یہی جگہ ہے جہاں خیزر ملیں گے آپ کو, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانا بھی. جاؤ, اٹھے, دونوں نے سفر شروع کر دیا. واقعہ بیان نہیں کیا, بھول گئے وہ. اب بھوک لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ بھوک بھی لگانا اللہ کا کام ہے, تاکہ یاد تو آئے نا مچھلی کدھر گئی, بھائی کھانا نکالو, چلو لاؤ. اوہو, خادم نے کہا وہ تو اس جگہ جہاں آپ سوئے ہوئے تھے وہی کوٹ کر کے چلی گئی چھلانگ لگا کر پانی میں, تم نے مجھے بتایا نہیں. شیطان نے مجھے بلا دیا, بھول گیا میں, بتایا. چلو واپس, الٹے قدم اسی راستے سے واپس آئے جہاں سوئے ہوئے تھے, تو دیکھا تو وہیں پر اب تو مچھلی کی جگہ خضر علیہ السلام بیٹھے. یہی یہ واقعہ. تو دیکھ, سلام کلام, کون ہو؟ سلام کے بعد کان موسیٰ. اچھا, موسیٰ من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہو, کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ایک لمبی سٹوری ہے, ایک بہت لمبا واقعہ ہے, لیکن عجیب بات کہ یہ سمندر جو ہے جہاں پر یہ اللہ نے ذکر کیا, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین, دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی وہاں, اور یہ دریا پرشیا اور رومن کے درمیان میں, یہ دونوں ملتے ہیں پرشین اور رومن وہاں کا. ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آذربائیجان جگہ ہے, یہ بخارا, سمرقند وغیرہ, تاشکند وہاں, یہ ایران, اور ایرانی جو اوشن ہے وہ, اور بحر قلزم, یہ دونوں ملتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ افریقہ والا ہے, جہاں کہیں بھی, بعض کہتے ہیں انڈلس کا ہے, لیکن یہ جگہ ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہیں. کہا میرے ساتھ آؤ تو صبر کرنی پڑے گی, تمہارا علم ڈفرنٹ ہے, میرا بھی ڈفرنٹ ہے. کہا نہیں, میں صبر کروں گا سب کچھ. اب اس سمندر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے, سلام کلام کے بعد اب سفر شروع کر رہے ہیں. پورا واقعہ اللہ پاک نے نقل کیا. یہاں بیچ میں پانچ آیتیں ہیں, اس کے بعد قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, بیچ میں پانچ آیتیں. بلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما, بھول گئے بیان کرنا مچھلی کا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, کہ وہ تو سمندر میں چھلانگ لگا کر چلی گئی. فلما جاوزا قال لفتاہ آتینا غدا آنا, چلتے گئے بھوک لگی, کہا لاؤ شام کا کھانا لاؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, وہ تو ختم چلی گئی واپس. یہ واپس اذا اوینا الى الصخره فلم فاني نسيت الحوت, تو دیکھا تو وہاں پر الا الشیطان ان اذكر, شیطان ان کو بھلا دیا. واتخذ سبيله في البحر عجبا, کہ وہ تو سمندر میں چھلانگ لگا کر چلی گئی، ایک عجیب مسئلہ تھا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، یہ لوگ اسی نقش قدم پر واپس آئے. فوجد عبدا من عبادنا، وہاں پر میرے بندوں میں سے ایک بندہ ان کو ملا. کون تھا وہ؟ خضر علیہ السلام. آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو میں نے اپنی طرف سے رحمت. وعلمناہم من لدنا علما، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو خاص علم دیا تھا، تاکہ موسیٰ کو پتا چلے کہ علم والے تو بہت سارے ہیں، تمہارا علم کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، وہ بھی اور زیادہ ہے. عجیب بات ہوگی. اب دونوں جمع ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے، پھر بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے نبی، میرے بندے خضر کے پاس. اب یہ چل رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کے لیے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے چلے جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا ہے بیٹھو. کہاں؟ صحابہ کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو، تو ان کی مجلس میں بیٹھو. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جس کو یہ بیان فرمایا. او میرے نبی، میرے صحابہ رات دن میرا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم بیٹھو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اب یہ کون سبا کیا ہے؟ امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیینہ ابن حسین فزاری رحمت اللہ، حضرت عیینہ ابن حسین جو مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا آپ کے پاس جتنے بھی غریب صحابہ آتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کو نکالو پہلے یہاں سے، ان کو نکالو، ہم مالدار لوگ ہیں، ہم رئیس لوگ ہیں، وی آر ویری ویری ریچ، وی نو گوئنگ ٹو سٹ وِد دیم. ان کے پاس تو چپل بھی نہیں، جوتے بھی نہیں، ان کے کپڑے میں بدبو آتی ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس مکان نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کو ہٹاؤ، ایٹ لیسٹ ان کی مجلس الگ کرو، ہماری مجلس الگ کرو. میں نے کہا اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، مال کو نہیں دیکھتا. یہی بات چل رہا ہے کہ نیک لوگوں کو دیکھتا ہے اللہ، ان کے دلوں کو دیکھتا ہے. مجلس الگ الگ کرو تب ہم تمہاری بات کو سنیں گے، ورنہ ہم تمہاری بات کو سننے والے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے نبی ان غریب صحابہ کے دل بڑے صاف ہیں، یہ رات دن مجھے یاد کرتے ہیں، آپ انہیں کو اپنے پاس بٹھاؤ، ہٹاؤ نہیں. کیوں؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ صبح میں شام میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کی یہ دعائیں، ان کا یہ ذکر، ان کی یہ محبتیں جو میرے ساتھ ہیں، یہ مدد کو لائے گی اور یہی نصرت لائے گی، یہی تم پر رحمت کو لائے گی. ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں ان کو الگ نہیں کروں گا. معلوم ہوتا ہے چاہے کتنا غریب ہو، چاہے کتنا مالدار ہو، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے. اگر دل صاف ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم شام کو یا صبح کو ایسا کرو کہ تمہارا دل بالکل صاف ہو، کسی کی نفرت نہ ہو. یہ حضرت انس بن مالک سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا تو رات میں سوئے تو تیرا دل کیا ہو؟ بالکل صاف ہو، کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو. اگر یہ ہے تو پھر سن لیں، یہ میری سنت ہے. اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر پریکٹس کرے گا، عمل کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث دیکھو کہ نیک لوگوں کی زیارت کتنی بڑی نعمت ہے, ان کے دل کتنے صاف ہوں گے کہ ان کی وجہ سے اللہ آنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, ان رجلا زار اخلہ فی قرية اخرى. یہ لمبی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنی بھائی کی, مسلمان بھائی تھا, سگا بھائی نہیں تھا, مسلمان بھائی کی وزٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ چلو فلاں گاؤں میں میرا بھائی رہتا ہے, مسلم بھائی, مسلم برادرز ہے, چلو میں ملاقات کر چلو. اب یہ اپنے گھر سے نکلا اس کی ملاقات کے لیے, تو حدیث میں آتا ہے فارسل اللہ تعالی علی مدرجته ملکا, اللہ نے اسپیشل ایک فرشتہ بھیجا آسمان سے, وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, علی مدرجته ملکا, راستے میں بیٹھا ہوا ہے جس راستے سے یہ آدمی ملاقات کے لیے جا رہا ہے, راستے میں بیٹھ گیا. فلما اتى علیہ, یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا اس کی ملاقات کے لیے, راستے میں فرشتہ اس کو ملا, قال اين تريد, انسانی شکل میں فرشتہ پوچھ رہا ہے کدھر جا رہے ہو. بہت سی مرتبہ فرشتے انسانی شکل میں آتے پتہ نہیں چلتا ہے, بہت سی مرتبہ. میں جب لوگوں کو زیارت کے لیے لے گیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے, کیا آپ لوگ تو احد پہاڑ کی زیارت تو کرتے ہیں جی, اور قبلتین کی, مسجد کوبا کی زیارت تو کرتے ہیں جو مشہور معروف ہے, لیکن کبھی کبھی زیارت کرو مسجد نبوی کی بھی, کہ مسجد نبوی میں کون کون سے مقامات ہیں جن کے بارے میں میرے حبیب نے کیا فرمایا ہے, اور یہ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ ہے, اس میں کتنے صحابہ کرام کی قبریں بالکل صاف ہیں, تو تم جب جاؤ گے تو پتہ چلنا چاہیے کہ کن کی قبر ہے تاکہ تم سلام پیش کر سکو, سلام علیک یا بنات رسول, یا امات رسول, یا ازواج النبی, یا عثمان, یا ابو سفیان, یا عبداللہ بن جعفر, یا صفیہ, یا عاتقہ, یا حریم سعدیہ, سلام پیش کر سکو, پتہ ہی نہ ہو تو کیا کرو گے. اس لیے حج میں عام طور پر کوئی ایسا جاننے والا پہچاننے والا عالم ہو, افتا مفتی ہو, جو مسائل فضائل بیان کرے تاکہ تمہارا دل ایمان سے تازہ ہو جائے کہ ہاں میں نے کہا دیکھو یہ مسجد نبی سے تم سلام کر کے باہر نکلتے ہو, یہ پہلی کھڑکی دیکھو, دوسری کھڑکی دیکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دو دروازے تھے, ایک دروازہ جہاں لکھا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے, وہاں ایک دروازہ تھا مسجد میں جانے کے لیے, اور ایک دروازہ باہر تھا جنت البقیع کی طرف جانے کے لیے. میں نے کہا دیکھو یہ دروازے کی سائن, اس کے پڑوس میں حضرت فاطمہ الزہرا کا مکان ہے جہاں تالا لگا ہوا ہے, اس کی پڑوس میں باب جبرائیل لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وہی کو لے کر آتے تھے اللہ کے حبیب کے پاس, اور وہی بھی حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ, صحابی رسول تھے, ان کی شکل میں آتے تھے. دہیہ قلبی اتنے خوبصورت صحابی تھے کہ وہ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ چہرے پر اسکارف رکھتے تھے ایسا, تاکہ ان کی خوبصورتی پر کوئی عاشق وغیرہ نہ ہو جائے, کوئی مشکل فتنے میں نہ پڑ جائے. ان کی شکل میں دہیہ قلبی رضی اللہ کی عادت تھی کہ عام طور پر اپنے جیب میں کھجور رکھتے تھے, اور حسن حسین آپ کے نواسے ان کو دیتے تھے, جیسے آج کل لوگ چاکلیٹ رکھتے ہیں کسی بچے کو دے دیتے ہیں, تو یہ حضرت دہیہ قلبی ان کی سنت تھی, گویا کہ یہ اپنے جیب میں کھجور رکھتے تھے, حضرت حسن کو دیتے, حضرت حسین کو. اور ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی کی شکل میں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت حسین سمجھے کہ یہ دہیہ قلبی ہی ہے تو کھجور, اب جبرائیل کے پاس کہاں کھجور ملے گا. یہ تھے, تو یہ باب جبرائیل ہے. اس کے بعد باب النساء ہے, میں نے کہا یہاں سے صحابیات جو ہے وہ آتی تھی درس میں اللہ کے حبیب کے پاس نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی پیچھے, پھر اندر میں بہت ساری زیارت. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو فرشتے کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں. یہ فرشتہ دیکھو انسانی شکل میں آیا, پوچھا کہاں جا رہے بھائی, پتا نہیں چلتا بعض مرتبہ کون ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. بخاری شریف ایک اور واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا آپ کو کہ وہ فرشتہ آیا, ایک سے پوچھا, وہ کوڑی تھی اس کو, پورا بدن سفید ہو چکا تھا, کہا میری یہ بیماری چلی جائے. یہ ایک آدمی بالکل بولڈ تھا اس کے لیے بھی, اور تیسرا جو انڈا تھا اس کے لیے, وہ انسانی شکل میں آیا تھا پہلی بار بھی دوسری بار بھی, کہ سامنے والے کو پتا ہی نہیں چلے گی یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے, بعد میں دیکھو کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں. ہمارے آئی نے تورید, ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا حنیف صاحب سنا رہے تھے کہ جب انہوں نے ہاسپٹل بنانے کا ارادہ کیا تو ہمارے یہاں یہاں یو کے ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں اتنے ملین دوں گا لیکن میرا نام لکھا جائے. ایک بار سے بات یاد آئی فرشتے کے اوپر سے, میرا نام لکھا جائے یہ وہ. تو بس بھائی نے کہا کہ فلاں کو نکال دیا جائے, کہا نام وام کچھ نہیں تو غریبوں کے اس میں نام کیا لکھنا ہے, کہا میں پیسے نہیں دوں گا. تو بھائی نے دعوت دی ایک بہت نیک اور صالح آدمی کو جو رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, کبھی گجرات نہیں آئے تھے, پہلی بار آئے تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا سارے وہاں کھروڑ میں سوئے ہوئے تھے, تو دیکھا کہ سارے بڑے بڑے حاجی امداد اللہ صاحب اور شریمت گنگوئی خواب میں آئے, کہا تمہارے پاس جو اجازت ہے وہ اجازت شیخ کو دے دو. حنیف صاحب تعجب, اجازت بھی دے دی. جب دعا کے لے گئے اس جگہ پر جہاں ان کے ہاسپٹل ہے آج بھی مولانا حنیف صاحب نے, جو وہاں پر دعا کی اور اس کے بعد کا گھبراؤ نہیں, اللہ غیب سے مدد کرے گا. اس کے بعد بھائی عمرہ میں گئے تھے, سنا رہے تھے مجھے اس وقت کی بات. تو مغربی عصر کے وقت غالباً وہاں بیٹھے ہوئے تھے مطاف میں, ایک عرب آیا عرب کی شکل میں, اور اتنے لوگ بیٹھے اس میں سے بھائی کے پاس آئے اور اتنا بڑا انولپ تھا وہ دے گیا. کہا میں تو زکات نہیں لیتا. کہا نہیں نہیں للہ, زبردستی دے دیا چلا گیا. کون تھا, کدھر سے آیا, کدھر چلا گیا, مجھے تلاش, میں نہیں جانتا, وہ نہیں جانتا, کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نے کہا میں نے روم پر جا کر دیکھا تو اس میں ایک لاکھ ریال تھے, ایک لاکھ ریال تھے. اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو آسمان سے, اس میں اس بزرگ کی دعا تھی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا غیب سے. ہوتا ہے, پتا نہیں چلتا کون ہے, کدھر آیا, کدھر گیا, حالانکہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, اس میں انہیں کو تلاش کرنا, نہ یہ پہچانتے نہ وہ پہچانتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کبھی کبھی آتے ہیں مدد کے لیے. آپ نہیں دیکھتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سارے مر جاتے ہیں, بچہ بچ گیا, سارے زندہ ہے ایک مر گیا, حالانکہ ایکسیڈنٹ ایسا کوئی بچنے والا نہیں تھا. اس میں فرشتے کی مدد ہوتی ہے. تو آئی نہ تریدو, راستے میں بیٹھ کر پوچھ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو اس نے کہا اریدو اخلی بہاد القریہ, میرا ارادہ ہے کہ فلاں گاؤں میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے, اس کی سلام کے لیے جا رہا ہوں, بس ملاقات کر کے آ جاؤں گا. کیا کہہ رہا ہے فرشتہ, کیا پوچھ رہا ہے؟ دیکھو اصل بات میں نے کہا ہے کہ اللہ دل کو دیکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتا ہو تو کتنا خوبصورت ہے, تو کتنا مالدار ہے, یہ نہیں. بہت سی مرتبہ نمازی بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اندر میں دل صاف نہیں ہوتا, دل میں گڑبڑ ہے اور فیصلہ دل پر ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لا ينفع مال ولا بنون, تمہارا مال تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی, الا من اتى الله بقلب سلیم, لیکن تم اللہ کے پاس آؤ گے ایسا دل لے کر جو سلامت والا ہوگا تو ہی کام آئے گا. معلوم ہوتا ہے دل پر اللہ فیصلے کرتا ہے. اس لیے کہا آپ نے منہ سے نہیں کہا میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں, دل میں سوچ لیا ہے ہو گئی نماز. یہ چیز ہے. یہاں دیکھو ہل لک علیہ من نعمت تربها علیہ, اس بستی میں میرا بھائی ہے اس کو ملنے جا رہا ہوں, تو فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں اس کے بھائی کی جنازے کی نماز میں چلا جاتا ہوں, اس کی بیوی کی ہے نا, یا اس کو ملنے چلا گیا, چلے یار ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے, کہتے ہیں نا مجھ پر بڑا, آج تو وقت ہی ایسا آ گیا اور وہ میری ماں کی جنازے میں آئی تھی تو میں بھی جگہ چلی جاتی ہوں, وہ میرے بھائی کے جنازے میں میں بھی چلا جاتا ہوں, ذرا منہ دکھا کے آ جاتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ منہ دکھا کے آ جاتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے, یہ ریاکاری ہے. دل میں اللہ کی محبت اللہ کے لیے نہیں کیا تم نے, اللہ کے لیے تو وہ کرتا چاہے تمہاری پہچان ہو یا نہ ہو, یہی تو بات ہے نا. آج دیکھا دیکھی ہر جگہ دیکھو, اس نے مجھے شادی میں دعوت میں بھی دے دوں, اس نے مجھے حج میں بھی دے دوں, نہیں. یہ بات کیا کہہ رہے ہیں, کیا تیرا اس پر کوئی احسان ہے, سوری اس پر تو نے کوئی, اس نے تجھ پر احسان کیا, یہی لفظ ہے. ہاں ہل لک علیہ, تم پر کوئی احسان اس نے کیا ہے, کچھ دیا یا دیا اس لیے ملنے جا رہے ہو احسان کو, احسان مندی کے لیے اس لیے تم تکلیف اٹھا رہے ہو کہ یہاں سے وہاں چل کر جا رہے ہو اس کی ملاقات کے لیے, اس نے کوئی مکان بنا دیا, بچی کی شادی کروا دی, کوئی ہدیہ دے دیا, کہ ہل کا علیہ من نعمت تربوہ علی, آگے کیا کہہ رہے, لا غیر انی احببتہ فی اللہ, نہیں نہیں کوئی احسان نہیں ہے, صرف اس کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, میرے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ, وہ مسلمان ہے میں مسلمان, صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں جی. اس لیے حدیث میں آتا ہے تم جب کسی سے محبت کرو تو کہو انا احبک فی اللہ, میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اس سنت پر عمل ہو جائے گا. فرشتے نے کہا اچھا صرف محبت کے لیے جا رہے ہو مسلمان ہونے کی نیت سے, سن لو. اب فرشتہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, فإني رسول الله إليك, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, إليك اللہ نے مجھے خوشخبری دینے کے لیے تیرے پاس بھیجا ہے, بأن الله قد أحبك كما أحببته به, اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے. دیکھو ہمارے دماغ میں تو یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں, کتنی چھوٹی بات ہے, ارے بات سننا رہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے. اور ملا قاری رحمہ اللہ نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے کہ کبھی کبھار اللہ اپنے نیک اور صالح بندے کے پاس فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو فرشتہ اس سے بات بھی کرتا ہے, پتا بھی نہیں چلتا. Anyway, ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں اگلے آنے والی, وہی ترمذی شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی, فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آتا مریضا, دیکھو جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے, چلو یار بیمار ہے اس کی خبر لے لو, اوزار اخلی فی اللہ, یا اپنے مسلمان بھائی کی صرف اس لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہے, اس لیے ایمان والا ہے تو اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, تو ایک پکارنے والا فرشتہ, نادا و منادن, فرشتہ پکارتا ہے تجھے مبارک ہو, بیان تبتا و تاب ممشا, تجھے مبارک ہو, تیرا چلنا تجھے مبارک ہو, اور آگے کیا کہہ رہے, تبوأت من الجنة منزلا, اللہ نے جنت میں تیرے لیے محل بنا دیا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ کی طرف سے تین چیزیں دے دی اللہ نے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اس کو دعا بھی مل گئی اور اس کے لیے جنت میں مکان بھی مل گیا ہے. اس لیے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف اور شفاف بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دل صاف ہوگا تو اللہ کی مدد آتی ہے. دل صاف نہیں ہوتا ہے صرف زبانی جمع خرچ ہونا تو اس میں اللہ کی مدد کبھی نہیں آتی. زبان سے آدمی جمع خرچ بہت مٹھاس ہے لیکن دل میں گندا ہے تو اس کی کبھی مدد آتی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک اور صالحین میں سے بنائے. دعا کر لیتے ہیں. والدہ دونوں والد سب دونوں بیمار ہیں. والدہ بیمار. اچھا اچھا چلو اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے. ویسے بھی حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. تمہاری والدہ کو اللہ شفا کلی عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. اور جن لوگ جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں جو سن رہے ہیں سب جہاں کہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو عافیت نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصلي على سيدنا محمد كما انت اهل وفضلنا ما انت اهل فانك انت اهل التقوى واهل المغفره يا ارحم الراحمين. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللهم ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گزرے ہوئے سفر کو قبول فرما دے. حج کو حج مبرور بنا دے. حج مقبول بنا دے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. اور کہا تیرے حبیب نے کہ 3 مہینے تک حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. سارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ سارے مجمع کی مغفرت فرمائے. اے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. سب کی مغفرت فرما. اے اللہ گھروں پر سننے والے بہت سارے ہیں سب کی بھی مغفرت فرما. اس مجمع میں آئی ہوئی ہے تیرے نبی علیہ السلام کی محبت میں. اے اللہ اس میں جوان بوڑھی بھی ہے ہمارے دوست احباب بھی ہے. اللہ سب کو قبول فرما. سب کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما. پریشانیوں کو دور فرما. مشکلوں کو دور فرما. بیماریوں کو دور فرما. بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرما. دشمنوں کے دشمناوت سے حفاظت فرما. بری نظر والوں کی بری نظروں سے حفاظت فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری اولادوں کو قرۃ عین بنا. نیک اور صالحین میں سے بنا. اللہ اللہ ہماری زندگیوں میں اولادوں میں سکون نصیب فرما. عفو عافیت نصیب فرما. اولادوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا. ہمارے نسلوں میں امام المتقین پیدا فرما. امام الاولیاء پیدا فرما. اے اللہ اولیاء کرام جیسے نیک اور صالحین پیدا فرما. اللہ ہماری نسلوں میں صالحین پیدا فرما. ہم سب کو بھی تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے. تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے. تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے. اے اللہ عزت نصیب فرما. ذلت سے حفاظت فرما. قلت سے حفاظت فرما. اے اللہ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین بار بار ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ جو نہیں جا سکتے ان کے لیے آسان صورتیں پیدا فرما. آسان صورتیں پیدا فرما. اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہنے کی تمنا کی ہے. سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اے اللہ سب کو عفو عافیت نصیب فرما. سب کی مغفرت فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے یہ دوست ان کی والدہ بیمار ہے اللہ ان کو شفا کلی عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جن کے بھی ماں باپ حیات ہو بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما. ہماری والدہ کو بھی شفا عطا فرما. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین آپس میں محبت مودت نصیب فرما. ہمیں شاف اور شفاف دل نصیب فرما. شاف اور شفاف دل نصیب فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں نیک اور صالحین میں سے بنا. نمازوں میں خشوع نصیب فرما. نمازوں میں خشوع نصیب فرما. اے اللہ نمازوں میں خشوع نصیب فرما. عبادتوں میں اللہ لذت نصیب فرما. نہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت اور درس کو قبول فرما. اے اللہ دور دور سے لوگ آتی ہے اللہ ان آنے والی مائیں اور بہنوں کو قبول فرما. آنے والی ماں اور بہنوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما. اے اللہ ان کو حدیث کی برکتیں نصیب فرما. اے اللہ جو حدیث کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہے اللہ ان کو حدیث کی برکتیں نصیب فرما. اللہ میرے محسنین، متعلقین، تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے جتنے بھی ہے مریدین، سب کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما. اللہ ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، دعوت و تبلیغ کے کام سے آباد فرما. اے اللہ اس مسجد سے اے اللہ ہدایت کے چشموں کو عام فرما، تام فرما، لوگوں کو متوجہ فرما، اس مسجد کی طرف لوگوں کو متوجہ فرما، یہاں سے ہدایت کی ہوائیں عام فرما. اے اللہ ہدایت کی ہوائیں عام فرما، درس حدیث، درس قرآن، ذکر کی مجلس سے، جمعہ کے بیانات سے، اسی طرح دعوت و تبلیغ والوں کی محنت سے اے اللہ اس مسجد کو اے اللہ عام لوگوں کی طرف، اللہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، دعوتوں کو عام اور تام فرما، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، کرم سے، نبی علیہ السلام کے طفیل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وسلم.